مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سنے ہجری 1432 کے ماہ رمضان المبارک کے چھٹے روزے کی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے پاپا جان، میں تنویر بات کر رہا ہوں، جنیور سے حاضر ہوا ہوں باب المدینہ۔ کل آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ جو عورت ڈلیوری کیس میں ہو اور وہ اپنے ہاتھ میں وہ کیا نام ہے نالائن پاک اپنے ہاتھ میں رکھے، پیارے پاپا جان وہ نالائن پاک جب وہ ڈلیوری کیس ہوتا ہے تو اس وقت عورت وہ پلیت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ مدنی پھول عطا فرما دے کہ وہ قرات تو نہیں ہوگی، وہ بے ادبی تو نہیں ہوگی، ارشاد فرمائیے ہمارے لیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔
نالے پاک کا نقش رکھنا، نالے پاک تو کہاں میسر ہے ہمیں، تو یہ نقش نالے پاک کہلاتا ہے، یہ نالے پاک اس کو نہیں بول سکتے، نالے پاک تو اصل جو جوتی شریف ہے نا اس کو ہم بولیں گے، تو نقش نالے پاک بولتے ہیں اس کو، تمثال نالے پاک بولیں گے، ہمارے نقش نالے پاک بولتے ہیں۔ تو جچا کے ہاتھ میں اس میں رکھنے میں حرج نہیں ہے، اس کو بے وضو چھونے میں ویسے بھی حرج نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے نا، بے وضو قرآنی آیت کو چھونا حرام ہے، نقش نالے پاک کو چھونا حرام نہیں، اور یہاں تو ویسے ہی بغرض علاج ہم رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ویسے بھی اس کو اوپن رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں، رومال میں لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، تو یہ جو کراہیت کا شبہ ہے وہ بھی چلا جائے گا کہ بے وضو ہاتھ، چلو ٹھیک ہے اگر ادب کرتا ہے، بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا، بے غسل ہاتھ نہیں لگاتا، تو بات تو اچھی ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر تو پھر وہ چیز بھی چلی جائے، کراہیت ہی ختم ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ جو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ نالے پاک وہ زچہ اگر ہاتھ میں رکھے تو وہ زچگی یعنی کہ وزغ حمل اس کو بولتے ہیں، یہ آسانی سے ہوگا. تو اس میں کپڑے میں لپیٹنے وغیرہ اگر لکھا نہیں ہے اعلی حضرت نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اعظم اتاری گمبر کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. اکثر بازار میں دیکھا گیا ہے کہ قصاب حضرات گوشت لٹکا کے رکھتے ہیں، تو کئی مرتبہ آوارہ کتے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ اس گوشت کو منہ میں بھی ڈال لیتے ہیں، پھر انہیں ددکار دیا جاتا ہے. اس گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے؟
کتے کا لعاب ناپاک ہے، تھوک جو ہے نا کتے کا وہ ناپاک ہے. تو اگر وہ کتے کا تھوک لگ گیا ہے اس کو گوشت کو، تو گوشت حرام نہیں ہو جائے گا، اس کو دھو لیا جائے، پاک کر لیا جائے. نہ پھینکنا جائز ہوگا، پھینکیں گے تو تزکیۃ مال، نہ مال ضائع کرنے کا حکم اس پر لگے گا، گناہ ہوگا اس گوشت کو پھینک دیں گے. تو دھو کر استعمال کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لاہور سے بول رہا ہوں، محمد فضان رضاداری. میری خواہش ہے کہ امیر اہل سنت اپنی آواز میں حاجی مشتاق کا کوئی سا بھی کلام سنا دے. غیبت کے خلاف لانے جائیں گے ہم تو غیبت کرے نہ سنے انشاءاللہ عزوجل. محبتوں کے چور چغل خور چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل. سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل.
حاجی مشتاق نے چند کلام لکھے تو ہیں، لیکن مجھے کوئی بھی کلام ان کا یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ابو بکر اتاری باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بار حج کیا. اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر سال حج کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہیں یہ فرمایا نہیں کہ حج کتنی مرتبہ، ایک مرتبہ فرض ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج ادا فرمایا، جبکہ آج کل لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
ایک بار حج فرمایا ہے، اور وہ حج قران تھا جس میں عمرہ اور حج کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے. تو ساری حج قران بھی ادا نہیں کرتے، ان پر کیا حکم لگائیں گے اپنے؟ کوئی حج افراد کرتا ہے، زیادہ تر جو ہے حج تمتو کرتے ہیں، اکثریت غالب اکثریت حج تمتو کرتی ہے. اور حج قران ہے بھی افضل، کوئی ایک ہی احرام سے اس میں وہ حج اور عمرہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ اس کو خلاف سنت نہیں کہتے، ٹھیک ہے. خلاف سنت کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے کہ جو چیز سنت کو مٹائے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہر سال حج کرتا ہے تو وہ خلاف سنت تو نہیں کر رہا نا، سنت تو نہیں مٹا رہا. تو نفلی حج ہر سال اگر کوئی کرتا ہے تو سعادت کی بات ہے، جائز ہے. اور ہمارے بہت سارے اکابرین سے ثابت ہے، بلکہ امام حسن مجتبہ یا امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن مجتبہ، ان کے بھی کئی حج میرا خیال انہوں نے کیے تھے. کئی صحابہ کے آپ کو بیسیوں اور کئی مطلب حج ملیں گے جنہوں نے یہ ہر سال حج کرتے تھے. اب جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے جو صحابہ کرام علیہ رضوان, ان کے لیے یوں بھی حج کوئی دشوار زیادہ نہیں تھا جیسا کہ ہم لوگوں کے لیے یہاں سے جانے میں پاکستان سے. اسی طرح کابرین اولیاء کے کئی کئی حج منقول ہیں, 50-50, 40-40, 60-60 پیدل حج ان کے منقول ہیں بزرگان دین کے. تو بہرحال ہر سال حج کر سکتا ہے اگر اس کے پاس وسعت ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے تو صحیح کار ثواب ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر مبارک میں چار, یعنی کہ زندگی ظاہری زندگی میں چار عمرے فرمائے, چار. اب بعض لوگ ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں. اب یہ جو ہر سال عمرہ کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پھر حضرت سیدنا خضر اور سیدنا الیاس علیہ السلام, یہ دونوں نبی ہیں, یہ ہر سال حج کرتے ہیں. نبی ظاہری طور پر ان کو وفات پیش نہیں آئی, یہ بظاہر بھی حیات ہے. ویسے تو ہر نبی حیات ہے لیکن وہ وعدہ ہے, ایک وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت, وہ وعدہ بھی ان کو نہیں آیا ابھی تک. یہ ہر سال حج پہ ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی ہر سال حج نصیب ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بالغ بچہ روزہ توڑ دے تو اگر گناہ ہوگا نہیں ہوگا, اس کی تفسیر بتا دیں.
نابالغ بچہ روزہ توڑ دے تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور قضا بھی اس پر ضروری نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان, میں جامعۃ المدینہ میاں والی سے محمد خرم رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان میں بڑے روڈز ہیں, بڑی سڑکیں ہیں, جیسے موٹر وے, ہائی وے, ان کے اطراف میں ہوٹلز بنے ہوتے ہیں جہاں پر عموماً عام ریٹ سے زیادہ مہنگا کھانا ملتا ہے, اور ہمارا وہاں پر مہنگا کھانا خرید کر کھانا اور ان کا مہنگا کھانا بیچنا, یہ کیسا ہے؟ اور دیگر یہ کہ ساتھ یہ کہ جو وہاں ڈرائیور اور کلینڈر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ان ہوٹلوں پر کھانا بالکل مفت دیا جاتا ہے, تو ان کلینڈروں کا, ان ڈرائیور حضرات کا ان ہوٹلوں پر مفت کھانا کھانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ جو موٹر وے وغیرہ پر ہوٹلیں ہوتی ہیں نا, شاید ان کا کرایہ زیادہ ہوتا ہوگا, تو وہ ظاہر ان کو کرایہ بھی نکالنا ہوتا ہے اپنا, تو اس لیے وہ غالباً مہنگا کھانا, اور معیار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معیار نہ ہو جو یہاں ہو ہوٹلوں پر. تو بہرحال یہ کہ مہنگا کھانا بیچنا, مہنگا کھانا خرید کر کھانا, یہ تو جائز ہے جبکہ اس میں کوئی دھوکہ, جھوٹ اور دیگر کوئی ممانعت کی وجوہات نہ ہو, تو صرف مہنگا ہی بیچ رہے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. رائے یہ کہ ڈرائیوروں سے یہ ترکیب ہیں کہ وہ اسی ہوٹل پر اتاریں گے اور یہ اس کو مطلب یہ کھانا کھلاتے ہیں, یہ رشوت ہے. تو یہ اس طرح جو ترکیب کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں, یہ ان کے باقاعدہ وہ پہلے سے کوئی پیکٹ ہوتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں تم اتارو گے بس کو تاکہ پیسنجر یہاں کھائیں, اب وہ جیسا بھی کھانا ہے ان کو اوکے کرنا ہے. 150 ہوٹل تو ایک ساتھ ہوتے نہیں ہیں, ایک دو ہوٹل جو بھی ہوتے ہوں, عام طور پہ ایک ہی ہوٹل ہوتا ہے ایک جگہ پر, تو وہ پیسنجر مرتا نہ کیا کرتا, وہیں کھائے گا. تو یہ رشوت کی صورت ہے. تو اس طرح وہ ڈرائیور یا کنڈکٹر جو بھی ہے ان کا کھانا حرام ہی ہے اور ان کا کھلانا حرام ہے ہوٹل والوں کا، جو بھی مالک ہے اس کا جس نے یہ کیا ہے، تو یہ سب گناہگار ہیں اور جہنم کے عذاب کے حقدار ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے. اور جتنا اس نے حرام کھایا ہے ڈرائیور نے کنڈکٹر نے، یہ سب ادا کرنا پڑے گا. دنیا میں بھی جس کا کھایا ہے، جس جس ہوٹل والے کا، وہ ادا کر دے اور توبہ بھی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان، میرا نام شعیب احمد عطاری ہے، میں یو کے شہر برلے سے بول رہا ہوں، ڈویژن یاد مرشد. بابا جان آپ کا مذاکرہ سن رہا ہوں اور الحمدللہ دل باغ مدینہ ہو رہا ہے. بابا جان آپ سے درخواست ہے کہ سنجیدہ رہنے کے لیے کوئی نسخہ عطا فرما دیجیے اور آپ سے دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرا.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر فرمایا تو بعض حضرات جو تھے وہ کچھ خوشگوار گفتگو کر رہے تھے، ہنس بول رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اپنی گفتگو میں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر بھی شامل کیا کر لیا کرو. تو موت جو ہے وہ حادم اللذات ہے، وہ لذات کو مارتی ہے، توڑتی ہے، پھوڑتی ہے، دور کرتی ہے. تو جو بکثرت موت کو یاد کرے گا نا، جتنی موت کی یاد زیادہ ہوگی اتنی سنجیدگی بڑھے گی. یہاں تک کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ یہ اس قدر انہوں نے موت کی یاد کو اپنے اوپر لیا ہوا تھا، جب بھی تو ان کی حالت یہ تھی کہ یہ ہر وقت سہمے سہمے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے. اور فرماتے تھے کہ غالباً انہی کا فرمان ہے کہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی ہو وہ کس طرح ہنس سکتا ہے، کس طرح مسکرا سکتا ہے، کس طرح ہنسی مذاق کر سکتا ہے. تو حقیقت یہ کہ ہم سب کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، ہم تک آواز نہیں پہنچی ہے کان میں، تاریخ ہمیں نہیں پتا، لیکن سزائے موت سب کو سنا دی گئی ہے. سزا نہیں ہے یہ، الموت تحفۃ المؤمن ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کے بلیک وارنٹ یہ کہلاتا ہے، یہ جاری ہو چکا ہے. وہ کب جاری ہوا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا اور کہاں مرے گا اور کب مرے گا، لیکن فرشتوں نے بھی کب لکھا پتا ہے؟ انہیں جب قطرہ رحم میں جاتا ہے، یعنی مضامین حدیثوں میں جب قطرہ رحم میں داخل ہوتا ہے، فرشتہ اس کو ہتھیلی پر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو جب حکم ہوتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے تو یہ فرشتہ جس کو یہ اب اس کا پتلا بننا ہے، یہ فرشتہ بنائے گا پتلا پیٹ میں ماں کے، تو یہ فرشتہ جو ہے یہ اس جگہ کی مٹی اٹھائے گا جہاں اس نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہے. تو پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ فرشتے کو بھی پتا ہے کہ یہ کہاں دفن ہوگا، اسی جگہ کی مٹی لائے گا اور اس مٹی سے گوند کر اس قطرے کو وہ اس کا پتلا بنائے گا. اب وہ خون کا لوتھڑا بنے گا اور یہ جو اس کا پروسیجر ہے وہ اس کا چلے گا. کہ یہ بھی فرشتہ لکھے گا کہ یہ رزق کتنا کھائے گا وغیرہ، اس کی باقاعدہ اس کی فہرست بنے گی. تو مرنے سے پہلے موت کا سامان ہو چکا ہے، کب مرے گا یہ طے ہو چکا ہے، کہاں مرے گا یہ طے ہو چکا ہے، کہ مٹی وہیں کے لیے جہاں کا یہ جہاں اس نے دفن ہونا ہے. یہ سب بتا ہماری جو ہے نا یہ ساری فہرست بنی ہوئی ہے. غوث پاک کی طرف منقول یہ اقوال ہیں کہ انسان کا کفن دھل کر آ چکا ہے، بہت سے انسانوں کا کفن دھل کر آ چکا ہے مگر یہ بے خبر بازاروں میں گھوم رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنی عمارتوں کی تعمیرات میں مشغول ہیں حالانکہ ان کی قبریں کھد چکی ہیں. تو یہ ساری ترکیب بن گئی ہماری کب مرنا ہے. اب کوئی بعید نہیں کہ آج ہی ہماری موت مقدر ہو، لکھ لی گئی ہو کہ آج ہم نے مرنا ہے اور ہم غافل بیٹھے ہوئے، ہم کو پتہ ہی نہیں. تو یہ اپنے آپ کو سنجیدہ کرنے کے لیے اگر موت کا بندہ تصور کرے نا صحیح معنوں میں تو سنجیدگی پیدا ہو سکتی ہے. اب دیکھو نا روایتوں میں آتا کہ جانور نہ، ہم کتنے مطلب ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم کو موت کا پتہ ہے، موت کا پتہ ہے. یہ ٹھیک ہے کب مریں گے یہ نہیں پتہ، لیکن یہ تو پتہ ہے کنفرم ہے کہ مرنا ہے. جانور کو یہ بھی نہیں پتہ کنفرم کہ مرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں موت کیا ہوتی ہے مرنا کیا ہوتا ہے. جانوروں کے بارے میں یہ روایتیں ہیں کہ اگر جانور کو موت کا علم ہو جائے کہ مرنا ہے تو یہ چرنا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے اور گل گل کر کمزور ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں کسی تگڑے فربے جاندار جانور کا گوشت کھانے کو نہ ملے. تو جانور سے بھی گویا انسان ناشکرا انسان گیا گزرا ہوا نا، کسی کو موت کا پتا ہے لیکن کھی کر کے ہنستا ہے، موت کا پتا ہے لیکن مارا ماری کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، پیسوں کی لوٹ مار کرتا ہے، ہرس کرتا ہے، خوب دولت جمع کرتا ہے، پتا ہے مر جاؤں گا. یہاں تک کہ 60-60, 70-70, 80-80 سال, 90-90 سال کے بوڑھے جو ہیں دولت کی ہرس ان کی بھی نہیں جاتی، جمع کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اگر تھوڑا سا بھی غور کرے تو پتا ہے کہ یار جوانی تو پلٹ کر آنی نہیں ہے، اب یہ پیسوں کو میں کروں گا کیا، دولت کو کیا کرنا ہے میں نے، لیکن ہرس ہوس نہیں جاتی. تو یہ ہماری غفلت ہے ساری، اس لیے سنجیدہ بننا ہے تو موت کی یاد کو ہرس جان بنائے، اپنی جان کا پیوند بنا لے، گویا تعویذ بنا لے، ہر وقت موت یاد رہے تو انشاءاللہ بہت سنجیدگی پیدا ہوگی. پلس قفل مدینہ کی پریکٹس کریں، زبان کے قفل مدینہ کی خوب مشق کریں، کہ زبان کے ذریعے غیر سنجیدگی کا سب سے زیادہ اظہار زبان سے ہی ہوتا ہے غیر سنجیدگی کا، کہ ہم ایسے بولتے رہتے ہیں غیر سنجیدگی کی وجہ سے کہ جن میں بارہا پچھتانا پڑتا ہے کہ یار یہ ادھر چپ مرے ہوتے تو اچھا تھا، یہ ہم نے بول دیا اب اگلے کا دل دکھ گیا ہوگا یا اگلا جو ہے وہ بزن ہو گیا ہوگا. یہ بھی جس کو احساس ہو اس کو، باقی تو احساس بھی نہیں ہے، مذاق ہنسی مذاق. اور ایک تو ایک ہنسی مذاق کی جائز صورتیں ہیں بعض، تو جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو ایزا نہ پہنچے، اور ایک تعداد ہے مذاق مسکریاں کرنے والے کی جو دوسروں کو ایزا پہنچاتے ہیں، دل دکھاتے، ان کی عزت گرا دیتے ہیں، ڈیگریڈ کر دیتے ہیں اس کو، سب کے سامنے اس کی مطلب کچی کر دیتے جس کو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، انسلٹ کر دیتے، توہین کر دیتے. تو اس طرح جو زبان ہے نا جو زیادہ بولتی ہے اس سے یہ واردات ہوتی ہی رہتی ہیں. اگر زبان پر لگام لگ جائے، کنٹرول ہو جائے تو بہت ہی مطلب ہے کہ امن قائم ہو سکتا ہے اس معاشرے کے. میرا خیال ہے 92% مسائل حل ہو جائے اگر زبان پر کنٹرول ہو جائے. جتنے بھی گناہ اس وقت ہو رہے ہیں نا ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اکثر گناہوں کی تعداد جو ہے نا، اکثر گناہ جو ہے نا ان کی طرف اگر ہم اس کے ڈیپ میں جائیں گے نا تو کہیں نہ کہیں زبان کار فرما نظر آئے گی. آپ جیل میں چلے جائیں, یہ جیل میں جتنے بند ہیں نا ان کی اکثریت کی اگر آپ گہرائی میں جاؤ گے نا تو ابتدا یہاں سے ہوئی ہوگی زبان سے. بے بھائی نے قتل کر دیا زبان کا کیا ہے, تو قتل کیوں کیا؟ اس سامنے والے نے گالی دی تھی تو اس کو غصہ آ گیا, تو کام کس نے کیا؟ زبان نے نا. زبان سے گالی دی تو واردات ہوئی نا. اور ڈاکو نے مار دیا اس کو, زبان کا اس میں کیا قصور ہے؟ بھائی ڈاکو نے اس لیے مار دیا کہ وہ ڈاکو نے اس کو بولا کہ پیسے نکال, تو اس نے وہ بحث کی تو فائر کر دیا. یہ ہوتا ہے, مار دیتے. اگر چپ چاپ جو مانگا نا موبائل نکالو, دے دیا, ہاں پیسے کتنے ہیں, دے دیا, جیب الٹا کر کے سارے دکھا دیے, کچھ چھپایا تو نہیں ہے, کچھ نہیں چھپایا, یہ لے, وہ لے کے چلا جائے گا. اور آپ نے چالاکی کی اور اس کو منت کی کہ میرے بچے تو میں بیمار تو فلاں, تو شوٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں, مار دیتے. منہ کھولتا ہے بعض اوقات بولنے کے لیے, تو یہ بھی معلوم آتا ہے کہ منہ میں نالی ڈال کے فائر کر دیتے ہیں, ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں. تو زبان نہ چلائے. یہاں تک کہ ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا تھا ان ڈاکوؤں کا, میں زبان کی بات بیچارے نے وہ بولا اور وہ ایسا پھنسا تھا, تکلیف میں آیا تھا, کہ ڈاکوؤں نے گھر پہ چھاپا مارا, گھس گئے اندر, لوٹ مار کی, یعنی کود کر آئے تھے. وہ جو ہمارے یہاں وہ ولاز ہوتے نا بنگلے, وہ مطلب اوپر سے تو بند نہیں ہوتے, وہ دروازے سے کود کے آ جاتے اندر, مین گیٹ کے ہوتا ہے, تو وہ مین گیٹ سے کود کر آ گئے تھے. اب وہ جب یہ لوٹ چکے تو وہ آدمی جو تھا اس کو بھی انہوں نے گھیرا ہوا تھا. اب اس آدمی جب یہ لوٹ کر پھر کودنے کے لیے چڑھنے لگے نا, تو اس آدمی نے کہا کہ آپ تکلیف کیوں کرتے ہو, یہ کنڈی کھول لو اور نکل جاؤ. چپ دے کر کے انہوں نے کندا جو تھا نا اس کا, وہ مارا اس کے منہ پہ, وہ بےچارے کو صرف یہ بولا اور اس کو پھاڑ دیا, مارا نہیں شاید وہ زخمی کر دیا. تو یہ ایسے خردی ماں, تو یہ ایسے موقع پر بولنا نہیں چاہیے, یہ جو کریں نا ان کو کرنے دینا چاہیے, سمجھ میں یہ آتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو حالات ایسے خراب ہو گئے کہ پوچھو مت, بات سمجھدار لوگ ہیں نا, تھوڑی سی رقم اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ بھی اس طرح کے بھی سننے میں آتا ہے کہ اگر کچھ نہیں نکلتا نا جیب میں سے تو ڈاکو کی ناک کٹتی ہے, شرمندہ ہوتا نا, شرمندگی میں مار دیتے, کچھ بھی نہیں رکھا تو نے, تو یا زخمی کر دیتے ہیں مار دیتے. ہمارے یہاں یہ ہمارے یہاں اترا ہو رہا ہے. تو یہ نہیں, وہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے کچھ ان کتوں کو ہڈی ڈالنے کے لیے جیب میں رکھنا پڑتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں اور اپنی آخرت سے بے خبر ہیں ظالم لوگ. اللہ ان کے شر سے ہمارے ملک کو اور دنیا اسلام کو پاک کرے ڈاکوؤں سے, اور ہماری انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ دیانت داری سے ان کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ کہ وہ بات سنجیدگی پر چلی تھی, تو اس لیے اگر زبان پر کنٹرول کریں نا تو بہت ساری وارداتیں ختم ہو جائے گی. گھریلو جھگڑے جتنے بھی ہیں ان سب جھگڑوں میں عموماً زبان ہی ہائی لائٹ ہوتی ہے. میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس نے مجھے یوں کیوں بولا, میرے کو یہ کیوں بولا, وہ کیوں بولا. وہ سارے جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے ہوں, میاں بیوی کے جھگڑے ہوں, بھائی بہن کے جھگڑے ہوں, ماں بیٹے کے جھگڑے ہوں, تقریباً سب میں آپ دیکھو کہ نا زبان ہی کار فرما نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر یہ زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو انشاءاللہ بہت سنجیدگی آئے گی اور ماحول میں بہت ہی بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں. سنجیدہ ہو جائیں گے تو ہمارا دین کا کام بھی بہت بڑھ جائے گا. غیر سنجیدگی کی وجہ سے بھی دین کا کام جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے. جب زبان چلتی ہے نا پھر احتیاط بے احتیاط یا انفرادی کوشش میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. مجھے ایک بار کا واقعہ یاد ہے کہ جن دنوں نیا نیا کام تھا اور میں خود ہم میں بس میں جاتا تھا قافلے کے ساتھ, یہاں باب المدینہ میں ہم لوگ سفر کرتے تھے مختلف علاقوں میں, جا کر بیان ہوتا تھا, میرا ہی بیان ہوتا تھا. اس وقت میں سمجھاتا رہتا تھا کہ پیسنجروں کے ساتھ انفرادی کوشش کیا کرو. قافلے بھی نہیں تھے ان دنوں, تصور نہیں تھا قابلوں کا، خالی اجتماع ہم لوگ کرتے تھے گلزار حبیب میں، نہ دوسرے شہروں میں کام پھیلا تھا شاید، بالکل اوائل کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ انفرادی کوشش کرنی ہے، انفرادی کوشش یہ اصطلاح بھی نہیں تھی، لیکن ذہن تھا کہ ہمیں مطلب لوگوں کو اس طرح دعوت دینی چاہیے پیسنجروں کو، اور اس طرح گھڑی کا ٹائم پوچھ کر، اور یہ اس طرح کا غالباً تھا. تو اب میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو ایک اسلامی بھائی نے، اسلامی بھائی کی بھی اصطلاح نہیں تھی اس وقت، تو بہرحال ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اس ایک پیسنجر کو اجتماع کی دعوت دی. اب وہ پتا کہ وہ لوگ ہاں ہی بولتے ہیں، آؤں گا. اب وہ جو میرے ساتھ تھا اس نے جو اس کو بولا، دیکھو آؤ گے نا گولی دولی دے رہے ہو، میری حالت خراب ہوگی. میں نے کہا یار اب یہ کہاں آئے گا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یہ کیا بول رہے ہو، سمجھ رہے ہو میری بات، آپ پکے آؤ گے نا، سچا وعدہ کرتے ہو نا، گولی تو نہیں دے رہے ہو. تو یہ زبان کہ وہ بیچارہ آنے والا ہوگا تو بھی شک نہیں آئے گا. مطلب یہ آپ لوگ یہ انفرادی کوشش کرتے ہیں، خدا بہتر ہے کیا کیا کرتے ہوں گے، کیسے انداز میں کرتے ہوں گے. تو اس لیے وہ زبان کی پالش ضروری ہے. وہ ایک مفکر کے پاس، وہ بہت بڑا مفکر مقرر تھا، وہ چارج لے کر تقریر کی ٹریننگ دیتا تھا. تو اس کے پاس کوئی نوجوان چلا گیا، اس نے دوسروں سے جو چارج لیتا تھا نا، اس نوجوان کی جب بات چیت سنی نا تو اس کو ڈبل چارج بتایا. بولا آپ اتنا لیتے اور مجھے ڈبل کیوں بتا رہے ہو؟ تو بولا تم پر محنت ڈبل پڑے گی نا، لیکن تم جس طرح بول رہے ہو نا یہ سب تم کو پہلے بلانا پڑے گا مجھے، اس کے بعد تمہیں کس طرح بولنا یہ سکھانا پڑے گا، تو اس لیے ڈبل چارج تم سے ہوگا. تو اب اتنا بولتے ہم لوگ اور ایسا بے تکا بولتے ہیں کہ بس المان والا حفیظ. تو حدیث پاک بخاری شریف کی اگر یہ حدیث حرز جان بنا لیا نا، تو یہ میرے کرتے میں دو کارڈ لگے ہوئے اندر، اس میں ایک حدیث شریف کا یہ میں نے لگا رکھا حصہ بخاری شریف کی حدیث کا، اللہ عز و جل اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، یہ بخاری کی حدیث کا ایک حصہ ہے. اس کو آپ بالکل رٹ لیں، لکھ لیں، اپنے یہ کارڈ لگاتے رہیں. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ہے صاحب ایمان کے لیے مدنی پھول، اور آمینہ کے بی بی آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مدنی پھول ہے، حقیقی مدنی پھول، جنت میں لے جانے والا مدنی پھول. کہ جو اللہ اور رسول پر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی حدیث شریف پر ہمارا کتنا عمل ہے یہ سب سمجھ سکتے ہیں. یعنی کون سی ہم اچھی بات ہی کرتے ہیں، اچھی بات ہی کب کرتے ہیں، کم ہی کرتے ہیں. ہم تو میں تو آپ کو بولتا ہی رہتا ہوں، سمجھاتا ہی رہتا ہوں کہ ہماری جب یعنی کہ انفرادی کوشش یا ملاقاتیں ہوتی ہیں تو کیا گفتگو ہوتی ہے، وہی یا تو یعنی کہ مہنگائی کا رونا ہوتا ہے، یا دہشت گردیوں کے تبصرے ہوتے ہیں، یا کہیں اگر پٹاخہ پھوٹ گیا تو اس کا ذکر ہوتا ہے، اتنے مرے اور اتنے زخمی ہوئے، کس نے کیا، تو پھر قیاس آ رہی ہوتی ہے، خواہ مخواہ کسی کو الزام در دیتے ہم کہ اس نے کروایا. میں بولتا ہوں نا اس نے کروایا، پتا چل جاتا ہے بیٹھے بیٹھے اس نے کروایا. اب ہم کون سی قسم کا تھا اس پر تبصرے ہوتے ہیں، کون سا بارود استعمال کیا گیا، کہاں کی بناوٹ تھی، دیسی تھا یا ولایتی تھا، یہ سارے تبصرے جو ہے نا ہمارے یہاں. اب یہ اگر یہ بھی فضول نہیں ہے تو پھر فضول کیا ہے، ضرورت کیا ہے اس کی؟ ہاں اگر ضرورت ہے جیسے کہ وہ انتظامیہ کا عملہ جو اس کی تحقیقات کر رہا ہے وہ یہ باتیں کرے گا، اس کی ضرورت ہے اس کو. ہم اور آپ کون سا مطلب ہے نا کہ جو جس نے دھماکہ کیا اس کو اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیں گے، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ بلکہ اگر اس نے گھور کے دے گا تو ہم دم دبا کے بھاگ جائیں کہ ہم پر نہ پھوڑ دے کچھ. تو مطلب بلا ضرورت ہم لوگ کرتے ہیں باتیں, پھر کسی وزیر کو ہدف تنقید بناتے ہیں تو کبھی کسی ایم این اے کو ٹارگیٹ پہ لیتے ہیں, کسی ایم پی اے کو لائن پہ لگاتے ہیں اس پہ تنقید, تو کسی سیاسی پارٹی کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. نہ ہماری جو بیٹھک ہے, ہماری گفتگو ہیں, ہماری نشستیں جو ہوتی ہیں آپ کو آپ سمجھدار ہیں کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں بولا. ماں بہن کی گالیوں والی ہوتی ہے اکثر یہ جو نوجوانوں کی گفتگو ہوتی ہے نا, یہ آپ کو سب پتا ہے. تو اب یہ کہ وہ تو فضول بھی نہ رہی تو گناہ بری ہو گئی.
اس میں تومت اور غیبتیں بھی تو ہوتی ہیں,
غیبت تومت بدگمانی الزام تراشیاں اور کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ سب یہ تو گناہ ہے جن کا اب میں نے نام لیا نا دو چار گناہوں کا. باقی جو فضول نہ جس میں گناہ ہے نہ ثواب ہے, کسی حجت ہی نہیں ہے. لا یعنی بات حدیث پاک میں نا کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ لا یعنی بات بھی ترک کر دے. اسلام کی خوبی ہے یہ کہ لا یعنی بات, لا یعنی کام, لا یعنی چیز یہ ترک کر دے. ہم لوگ تو لا یعنی یعنی کہ یہی فضول غیر ضروری جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. ما حاصل لا حاصل کوئی حاصل نہیں, ہم انہی میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ مکتبۃ المدینہ پہ یہ کارڈ جو ہے نا کفل مدینہ کا کارڈ, یہ 4 روپے ہدیے پر کوٹنگ کیا ہوا آپ کو مل جائے گا, اس کو آپ حاصل کر لیجئے. اور یہ غالباً غیبت کا کارڈ 6 روپے کا ہے, غیبت کا دراز لمبا ہے ذرا, تو یہ 6 روپے کا. تو 10 روپے خرچ کرو یار, 2 کارڈ لگا لو. یہاں نہیں لگاؤ گے احتکاب میں تو کہاں لگاؤ گے. اس میں میرا خیال ہے آپ کو پن بھی دے دیں گے نا, پن بھی دیتے ساتھ, یہ بکسوا بھی غالباً دیتے ہیں نا ساتھ. ہاں تو کارڈ میں بکسوا بھی آپ کو دیں گے تو لگا لو اس کو. کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ یہ تو آپ سینے پر سجاؤ گے, زبان پہ یہ زبان پر قفل مدینہ لگانے کے لیے خیر استائیں بھائی تیار نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھ رہے, یوں یوں کر رہے تھے. نہیں کوئی بات نہیں, آپ یعنی وعدہ بھی اس وقت کریں گے جب واقعی آپ کا ذہن ہے کہ ہم نے لگانا ہے. اب اگر لگانا نہیں ہے تو بیکار ہے ہاتھ اٹھانا, الٹا گناہگار ہوں گے, جھوٹا وعدہ ہو جائے گا. اگر نیت ہے کہ میں لگاؤں گا پھر اگر کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ غفور الرحیم معاف کرے گا. نیت سچی ہو کہ میں قفل مدینہ لگاؤں. اب جب میں آپ لوگوں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتا ہوں مناجات میں, کتنے مواقع ہوتے ہیں بات کرنے کے, آپ کبھی نوٹ بھی نہیں کرتے ہوں گے. میں اشارے سے کتنے کام اشارے سے کر رہا ہوتا ہوں, کسی نے نوٹ کیا ہے نا؟ اب یہ جو بیچارے بول کے شاہ ہوتے ہیں نا, جن کو بولے بغیر چین نہیں ہوتا, منع کرو تب بھی ان کے الفاظ جو وہ سرکتے رہتے ہیں, پھسلتے رہتے ہیں, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اے بیٹھ جاؤ اے بیٹھ جاؤ, دھکا مار دیا اس طرح کر کے. کتنی ہے مطلب یعنی کہ وہ خرابیاں بیچارے پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیسا شور مچتا ہے, اللہ گلہ مچتا ہے. اور جب یہ کوئی نہیں بولتا تو یہ تجربہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ, جب یہ بیٹھ جاؤ کرتے تو نہیں بیٹھتے, کیونکہ وہ کھڑے کھڑے بول رہا تھا بیٹھ جاؤ تو تو بیٹھ جانا بھائی, ہم کو بٹھاتا ہے. باپ سگریٹ پھونکتے ہوئے بولے بیٹا سگریٹ کا یہ نقصان ہے, سگریٹ کا وہ نقصان ہے, بیٹا چھپ کے پیے گا ظاہر ہے. اچھا کام ہے جب ہی تو باپ کر رہا ہے, اس پہ اثر کہاں پڑے گا؟ باپ سگریٹ کا منع کرے گا اس کا؟ باپ خود سگریٹ نہ پیے اور بیٹے کو منع کرے تب اثر پڑے گا نا. تو یہ بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ تو یہ چلو آ گئی اچھی بات ضمن کہ وہ نہ بولا کرو. جہاں کہیں بھی بھیڑ میں ہو نا آپ بولا مت کرو, بیٹھ جاؤ. खाली यानी कोई सुनता भी नहीं, इतना शोर होता था खामा क्यों अपनी, तो मेरे ऐसा बैठ जाओ बोलता भी है तो मेरे पास माइक होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कद भी है, मेरी आवाज सुनी जाती है अक्सर, यानी कि साईं भाई मेरी बात मान लेते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी चंद आदमी जब शोर मचाएंगे चुप हो जाओ, तो ये चुप करा रहे हैं या शोर करा रहे हैं, खुद ही शोर कर रही है, चुप हो जाओ कहकर। तो मेरी कोशिश ये होती है, इस तरह शोर नहीं बनता, जबान की भी हिफाजत रहती है। और जरूरतन बात करना यह कुफले मदीना के खिलाफ नहीं है, अच्छी बात करना, खैर की बात, दीन की बात, तो ये खामोशी से अफजल है, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब है कि ये आदमी गौर करे कि मैं जो बोलने लगा हूं ये क्यों बोल रहा हूं। तो अगर ये बात अच्छी है, इसमें दुनिया और आखिरत की भलाई है, तो बोले, वरना चुप रहे, मगर हम लोगों से ये नहीं हो पाता, कोशिश जारी रखें जितना हो सकेगा, आहिस्ता 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 इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। इसके लिए कुफले मदीना पेड रख लें, एक मकतबुल मदीना से मिलता है 6 रुपया दीजिए पर, तो जहां जहां मुमकिन हो आसानी हो तो लिख कर बात कर लें। वैसे भी मदनी इनामात में 4 बार तो लिख कर रोजाना बात करने का मदनी इनाम भी है, तो वो लिख कर बात कर ली। बाद बातें ऐसी होती हैं जरूरतन वो लिख कर मुस्तकिल भी रखी जा सकती है कि वही दिखा दिया करे लिख कर, लेकिन जहन नहीं है। मेरा खुद अपना तजर्बा ऐसा है कि कभी मैं लिख कर भी किसी को कोई बात देता हूं ना, तो जब दूसरे को बताएगा ना तो वो वही जबान से ही बताता है और पूरी चिकनी करता है, हालांकि जो लिखा हुआ इंप्रेशन पड़ता है ना वो जबान से नहीं पड़ता। एक तो है कि मैं किसी को जबान से समझाऊं, ये मेरा अपना था, और एक है कि किसी को चिट्ठी भेज दूं उसी बात की, मैंने इसका फर्क नुमाया देखा है, चिट्ठी का बड़ा फर्क पड़ता है जबान के मुकाबले में। इस तरह कोई जबान से हमको शिकायत करता है या कोई मशवरा देता है वो, और लिखकर मशवरा देता है उसका हम पर असर अच्छा पड़ता है, लिखे हुए का असर ज्यादा पड़ता है, लिखा हुआ याद रहता है, लिखे हुए बहुत फायदे होते हैं। अब जैसे मुझे कई बार ऐसा होता है कि लोग वो ले आते हैं तबर्रुकात कि ये फुलां बुजुर्ग के हमारे शहर के मजार की चादर है, अब मैंने रख दी लेकर, अब यार ये किसकी है, फिर ये मैं सोचता हूँ कि यार इनको इतनी तौफीक नहीं कि लिख देते कि फुलां मजार की चादर है, अब पता तो चलता कि किस बुजुर्ग के मजार की चादर है। एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, और बहुत सारी ऐसी चीजें लाते हैं उसमें लिखते नहीं है, जबान जब करते रहते हैं भीड़ में, अब वो आधी समझ में आती आधी नहीं समझ में आती, तो लिख कर दे दें तो बड़ी आसानी हो जाती है, भाई ये तोहफा और फुला ने भेजा है, अरे भाई उस फुला का नाम लिख देते, वे लिख कर उसका नाम और पता और फोन नंबर लिख दें ताकि आदमी चाहे तो शुक्रिया भी अदा कर सके उसका, आपने जबान से बोल दिया और वो इधर से सुना इधर से निकाल दिया, खलास, नाम लिखा हो तो आदमी दुआ भी कर सकता है उसके लिए, सब कुछ कर सकता है, वो याददा नहीं रहती है, लिखते नहीं, ये पेट रखो यार, लिखने लिखने की आदत डालो, और इल्म को भी लिख कर कैद करो, है ना, कैयदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख कर कैद कर लिया करो। ये सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद सुनाइए, इनका इरशाद है, हदीस पाक इन्हीं का है, कैयदुल इल्म बिल किताबा, इसी अल्फाज के साथ ये सेम अल्फाज आप मुझे अगर दे दें तो यार ये तलाश थी इसकी इंशाअल्लाह। ये फरमा रहे हैं हदीस पाक है ये, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कैयदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख कर कैद कर लिया करो। तो ये कर हमारा कुफले मदीना का ये लिख कर बात करना, ये इल्म को कैद करना है, इस हदीस पर अमल नहीं है, कहीं भी सुन्नत ना बना दो और मसला ना कर दो, ये लिख कर बात करना सुन्नत नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं है कि लिख लिख कर बात की जाए, लेकिन ये हम खामोशी की आदत डालने के लिए इसको लिख कर बात करने का इस्तेमाल करते हैं कि जो जायज है और अच्छी नीयत से सवाब है। मैं खुद मेरे पेट के पेट भर जाते हैं लिख लिख कर बात करने में, अल्हम्दुलिल्लाह اپنے آپس میں. اب یہاں تو لکھ کر میں بات نہیں کر سکوں گا نا, آپ کو لکھ کر بتاتا رہوں گا, سوال کا جواب تو ایک بھی نہیں بچے گا, یہاں والے بھی چلے جائیں گے. تو موقع کی مراد, اور یہ میرا بولنا جو یہ الحمدللہ اچھا بولنا ہے, اور اس میں جو فالتو الفاظ ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے لکھ کر وہ رکھ, وہ نیت کرتا ہوں کہ میں فالتو اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا, یہ اپنے لیے ہی کہ نکل جاتے ہیں فالتو جملے, وہ روانی ہے بولنے میں بعض اوقات نہیں رہتا ذہن, یہ سامنے والا کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ وہ فضول باتوں پر وہ ابھار دیتا ہے. لیکن خیر قصور میرا ہی ہے کہ میں اگر فضول بولوں تو اگلے نے بولا تو اس کا مطلب میں بھی بولوں کیا ضروری ہے, یا مائک پر بھی بعض اوقات سامنے سے ایسا سوال یا ایسی بات آ جاتی ہے, ایسا انداز ہوتا ہے کہ وہ ہوش نہیں رہتا, کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں, اللہ میرے گناہ معاف فرمائے, ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. بہرحال فضول بات ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ حسن اسلام کے خلاف ہے, اسلام کی خوبی کے خلاف ہے یہ, اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. کہ اس فضول کی جگہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دے, اتنی دیر فضول بول رہا ہے اتنی دیر سبحان اللہ کہہ دے, تو فی سبحان اللہ, یعنی ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب رمضان المبارک میں تو ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ایک, جیسے کہ رمضان شریف کے علاوہ ایک ہزار بار سبحان اللہ کہے ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں. درود شریف پڑھ لے اتنی دیر, ذکر اللہ کر لے, الحمدللہ کہہ لے, لا الہ الا اللہ کہہ لے, کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ یہ کہہ لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کرنے کے کام نہیں کرتے, ہر صاحب اکرام کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو, لاکھوں میں کوئی ہو کہ جس کی بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہو ہر کام سے پہلے. بہت نوٹ کیا میں نے, کسی کو نہیں پایا اب تک. میں نے نہیں پایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے, میں نے کسی کو نہیں پایا. دروازہ بند کرتے, بھٹ کر کے بند کر دیتے, حالانکہ وہ حدیثوں میں کہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرو گے تو شیطان کا داخل نہیں ہو سکے گا, لیکن بھائی نہیں مطلب گھر کا دروازہ. یعنی کہ ہر صاحب اکرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, بسم اللہ پڑھے, نہیں پڑھتا, عادت ہی نہیں, خالی بول 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 کر وہ زبان کو فضول گوئی کا اتنا عادی کر دیا کہ کام کی بات اس سے ادا ہوتی نہیں ہے, کام کی باتوں کے لیے ہے ہی نہیں, جیسے یہ فالتو باتوں کے لیے ہماری زبان. اس کو چھیڑا, اس کو ٹوکا, خاما خا بے ضرورت اس کا دل دکھا, اس کو ایزا پہنچائی, اس پر طنز کیا, اس کا نام بگاڑا, زبان کا یہ کام رہ گیا. اللہ کرے کہ ہم اس زبان کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ورنہ کیا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام محمد وسیم.
رحمت اللہ.
سوال یہ تھا کہ اب جیسے غیر محرم ہمارے پاس آتی ہیں چوڑیاں وغیرہ پہننے, ٹھیک ہے نا, ان کو پلانا پہنانا جو ہے کیسا ہی ہے؟ اب جو ہے وہ ہمارا تو دل نہیں کرتا پہنانے کو, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہاتھ آگے کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی دو چوڑیاں بچ جائیں اور ہمیں پہنانا پڑتی ہیں, نام محرم ہے, یہ کاروبار ہے ہمارا, ہم لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اب آپ لوگ کچھ ایسا کریں کہ وہ لوگ نہ آئے ادھر, اپنی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ دی جائیں ان لوگوں کو پیک کر کے, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اب آپ لوگ لیڈیز کو کچھ ایسا سمجھائیں جو وہ لوگ رکیں. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ.
نہ چوڑیاں پہنیں گے نہ پہنائیں گے. لیڈیز کو سمجھاؤ, میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ہاتھ بڑھائے گی تو میں تو پکڑ ہی لوں گا. دیکھو تو صحیح یار, چوڑیاں یہ جو آج کل نامحرم, ہاں محرم ہے, سگی بہن کو پہناتا ہے یا شوہر اپنی بیوی کو پہناتا ہے, بیٹا اپنی ماں کو پہناتا ہے تو جائز ہے, لیکن ذرا دکان پر نامحرمات اور سوال سے بھی قرینہ یہی ہے کہ نامحرم، تو نامحرم بلکہ قرینہ نہیں اس سرات ہے نامحرم. تو آج کل یہ جس طرح عورتوں کو یہ مرد پہنا رہے ہیں تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب عورت آتی ہے آپ نے دکان سجائیے تو آتی ہے نا، چوڑیاں بیچو گے تو آئے گی.
پوچھتا عجیب ہے بابا کہ ان کو سب بولو کہ یہ ہماری دکان پر نہ آوے.
تو یہ کیسے چوڑیاں ان کی،
یہ مطلب یہ مطلب تیار اس کے لیے کہ میں ٹھیک ہے میرا اگر دھندا مندا ہوتا ہو تو ہوتا رہے، اس کو بولو نہ آوے. مندا برداشت کر سکتا ہو، دھندا بند کرنا برداشت نہیں کر سکتا.
یہ مندا بھی برداشت شاید نہ کر سکے، ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہوگا کہ دھندا بند ہو جائے گا، تو یہ شاید ہوش نہیں ہوگا. تو یہ بہرحال یہ کہ وہ اس طرح پہنانا حرام ہے نہ میرا ماں کو، وہ اپنے ہاتھ سے مرد چوڑیاں پہنا ہے، دونوں گناہگار ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں. تو چوڑیوں کے پیکٹ بیچ دیا کرے کہ یہ لے جاؤ، اور پہنانے کا انکار کر دے کہ میں نہیں پہناؤں گا، تو تھوڑی گن پوائنٹ پہ آپ کو، ہاں اگر گن پوائنٹ پر بولتی ہے پہناؤ تو پھر وہ جواز کی صورت میں علماء سے پوچھ لیں گے، تو جان بچانے کے لیے تو وہ پہنا دے گا اور کیا. ویسا تو یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے نا.
سوال میں پہلی مرتبہ ایک بات سامنے آئی کہ یہ اس لیے ہمارے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی ہیں کہ ان کی کوئی دو چار چوڑیاں ٹوٹنے سے رہ جائیں.
یہ واقعی نئی بات ہے،
یہ نئی بات سامنے آئی کہ یہ مطلب یہ اس لیے کہ ان کو مہارت ہوتی ہے پہنانے میں.
اب یہ کوئی اسی لیے پہنتی ہوگی دو چوڑیوں کی حفاظت ہو جائے، اور کوئی
نہیں، کوئی تو اس لیے پہنتی ہوگی اور کوئی اسی لیے چوریوں کا اسٹال ان دنوں لگاتے ہیں کہ لڑکیاں آئیں گی اور ہم سے چوریاں پہنیں گی. دیکھیں دونوں طرف ہے، مطلب یہ ماحول ہی آپ کے سامنے جو سا ماحول ہے، اب ان کے اوپر کیا تبصرہ کریں.
بلکہ وہ چاند رات کو اور مخصوص راتوں کو ان کے دوست جمع ہو جاتے ہیں اور اس پر احسان کرتے ہیں چوری والے پر کہ ہم فری سروس دیں گے، فری سروس دیتے پہنانے کی خدمت کرتے ہیں. یہ بھی سنا ہے میں نے.
وہ حیا نام کی اب کیا،
توبہ استغفر اللہ،
نہ پہننے اگر وہ پہنانے کے لیے آئے ہیں تو وہ پہننے کے لیے بھی تو تیاری بیٹھی ہوئی ہے.
اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ نہ پہنے، لیڈیز کو بھی چاہیے، لیڈیز کو بھی انہوں نے بولا سمجھاؤ تو سمجھ جاؤ، مت جائے کرو. کیوں اپنی مطلب یعنی کہ اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دے کر آخرت کا عذاب مول لیتی ہو، یا آپ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہو سمجھو آگ میں ہاتھ ڈالتی ہو، مت ڈالا کرو آگ میں ہاتھ. آپ بھی توبہ کرو، اور آپ چوڑی والو آپ بھی توبہ کرو، سب سدھر جاؤ مرنے سے پہلے پہلے، ورنہ پھر عذاب قبر اور عذاب جہنم برداشت نہیں کر سکو گے. چوڑیاں بیچنی ہے یہ جائز ہے، یہ بنڈل پیکٹ جو بھی ہے وہ آپ بیچ دیا کرو، پہنایا مت کرو، ورنہ پھر اگر بغیر پہنا بکتا نہیں ہے کاروبار نہیں ہوتا تو کاروبار تبدیل کر دو، اور چیزیں رکھو، چوڑیاں مت رکھو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کانچ کی چوڑیاں پہنتی اور چوڑیاں نہیں پہنتی. اس وقت کانچ کی چوڑیوں کا سیزن ہے، یہ حیدرآباد میں سب سے زیادہ غالباً اس کے کارخانے چوڑیوں کے. تو چوڑیاں بنانا بھی جائز ہے، وہ گناہگار نہیں ہے، بیچنا بھی جائز ہے، لیکن بس وہ ہاتھ لگا کر جو پہناتے ہیں نا یہ گناہگار ہے، دونوں گناہگار ہیں. چوڑیاں بنانے والے کارخانے والے گناہگار نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب.
میرا نام محمد اسد اتاری ہے، میں مرکز الاوڑیا لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نہانے کے دوران اگر ناک میں پانی چلا جائے، یعنی جس طرح غوطہ لگتا ہے اس طرح ہو جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جس طرح غوطہ لگ جاتا ہے اس طرح ہو جائے. بہرحال یہ کہ ناک میں اگر روزہ وضو کرتے ہوئے جیسے ناک میں یا غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھا خود چلا گیا، اگر روزہ یاد ہے اور ناک میں اتنا چلا گیا کہ حلق میں آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دماغ میں چڑھ گیا. اچھا، یعنی کہ غوطہ نہیں، اگر غوطہ احتیاط سے لگائے گا تو نہیں چڑھے گا. جی ہاں، انہیں غوطہ خود لگتا ہے جب پانی میں گر گیا بے خیال، مر غوطہ ہو یا کچھ بھی ہو، پانی اگر ناک کے ذریعے گیا اور حلقے میں چلا گیا، روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، ناک دماغ میں چڑھ گیا تو بھی ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، جبکہ روزہ یاد ہو، روزہ یاد نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا، پیٹ بھر کے کھا لے گا تب بھی نہیں ٹوٹے گا، پی لے گا تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔
ہم اسلام میں پوچھ رہے ہیں اگر وضو میں چڑھ گیا تو
تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد ہو، نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا، چڑھ گیا دماغ میں چڑھ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ یاد ہونے کی صورت میں ٹوٹا، یاد نہیں تو نہیں ٹوٹا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام عبدالرؤف عطاری ہے، میں بریلی ہند سے بول رہا ہوں، میرا حضور بابا جان کی بارگاہ میں سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ میرے منہ میں کلی کرتے وقت خون آتا ہے، اور وہ خون اتنا ہوتا ہے کہ تھوک لال ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو رہے گا، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
مدینت المرشد بریلی شریف سے فون ہے، مرحبا۔ میرے مرشد اعلی حضرت کو 25 بار سلام عرض کیجیے گا۔ جو آپ نے سوال پوچھا اس حساب سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ویسے اس کے اسباب میں سے میں نے جو سمجھا ہے وہ کھانے پینے کی کثرت جو ہے یہ عموماً دانتوں میں خون آنے کا سبب ہوتی ہے، یہ میرا اپنا مطلب ہے کہ تجربہ ہے، کھانے پینے میں کمی کریں گے تو انشاءاللہ دانت صحیح ہو جائیں گے، یا تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے خون آتا ہے، اور پیٹ کی خرابی عام طور پہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ کھا کر منہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے دانت اور مسوڑوں کے بیچ میں، نہ مسوڑوں کے اندر وہ چونا جم جاتا ہے، ٹاٹری، اس کو یہ ٹارٹر بولتے ہیں، ٹارٹر ڈاکٹر حضرات، تو یہ ٹارٹر جم جاتا ہے، جو چونے کی طرح سخت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح وہ گیپ بن جاتا ہے، گوشت تھوڑا اٹھ جاتا ہے، تو مسواک لگائی، سیب کاٹا، کچھ بھی کھایا جس سے اس کو تھوڑا جھٹکا لگا یا انگلی سے دبایا، خون نکل آتا ہے۔ مسواک کی سنت سبھی محرومی عام طور پہ ہو جاتی ہے اس میں، تو اس لیے کھانے کی احتیاط، اگر کم کھائے نا، بھوک سے، خواہش سے کم کھائے، جیسے کہ بعض ہمارے رشتہ بھائیوں نے وہ کم کھانا شروع کیا ہے، کوئی آدھی روٹی پر آ گیا، کسی نے تو بتایا میں نے پھر کل چوتھیا کھایا روٹی کا، 1/4، تو ابھی ایک بار جوش میں کھا لیا تو وہ فائدے نہیں ہوں گے، جو یہ دیکھے، اگر صرف چوتھیا تو خیر ایک دم کر دینے کی میں بھی فیور میں نہیں ہوں، کہ آپ کمزور ہو جاؤ گے، پھر نمازیں اور دشوار ہو جائیں گی، تو اتنا کھانا تو ضروری ہے کہ آپ نماز تو ادا کر سکو، یعنی اتنا تو کھانا چاہیے، اور جو پہلے سے ہی زیادہ کھاتا ہو تو وہ ایک دم سے اگر چوتھیے پر آ جائے گا تو وہ لڑک جائے گا، بہت کمزور ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ طریقہ تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرے۔ اب جیسے کہ دو روٹیاں کھاتا تھا تو میں نے کہا ڈیڑھ کر لو، اب ڈیڑھ والے بھی کم کرتے کرتے جو ماشاء اللہ ایسا لگتا ہے کہ بعض مخلصین ہیں، وہ آدھی روٹی کا کہہ رہے تھے ہم نے آدھی کر دی ہے، کتنے آدھی روٹی کھانے والے، ماشاء اللہ الحمد للہ، یہ بہت بڑی مطلب ان کی قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مستقل اس پر استقامت بخشے، اگر یہ کہ ہمیشہ انہیں اعتکاف کے علاوہ بھی اگر یہ اس پر باقی رہیں گے نا، کم کھانے پر، چلو آدھی نہ صحیح، پونی کر دیں، ایک کر دیں، مگر وہ چار چار روٹیاں جو بغیر چبائے نکلتے ہیں نا، یہ بیچارے مطلب لگتا ہے کہ بیماریوں کا اسٹاک کر رہے ہیں، ابھی جوانی ہی پتہ نہیں چلتا، بعد میں یہ شاید بہت تکلیف اٹھائیں گے، شوگر تو یوں ہو جاتا ہے زیادہ کھانے سے، تو آدھی روٹی یا پونی روٹی، تین چوتھی ہے جو ہے چار ٹکڑے کرتے ہیں نا اپنے، تو یہ کہ آدھی یا پونی روٹی جو کھا رہے ہیں نا سحری میں، میرے کو لگتا ہے کہ وہ خود اپنی طبیعت میں نشاط محسوس کرتے ہوں گے، اپنے یعنی کہ کچھ فائدہ محسوس کرتے ہوں گے، پیٹ میں ہے نا وہ گڑ 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 نہیں ہوتا ہوگا، وہ محسوس کر رہے ہیں نا بہتریاں، الحمدللہ تو کم کھانے والے محسوس کر رہے ہیں، ہاتھ کے ہاتھ اس کے ماشاءاللہ فوائد دیکھے بھالے, بالکل دیکھے بھالے, یہاں تک کہ جس کو قبض بھی لگ جائے نا وہ ایک دو بار کے فاقے کر دے, کھائے ہی نہیں تو قبض بھی انشاءاللہ اس کی ٹوٹ جائے گی. اب پہلے سے وہ اندر کا وہ تھیلا بھرا ہوا ہے اس میں مزید آپ ٹھانس ٹھانس کے بھرتے رہو, نکل نہیں رہا, قبض ہے, اب اس میں ڈالتے رہو گے تو اس کو تو اور جمے گا, وہ جام ہوگا, اور جب نکلے گا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھی نکال دے گا, اتنی تکلیف سے نکلے گا. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا, بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اگر اس کو آپ تھوڑا فری چھوڑ دو گے نا, ٹھیک ہے جم گیا نا, اب مزید نہیں ڈالو تو اندر یہ حل ہوتا رہے گا, تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کی خلاصی ہو جائے گی. اور پانی کم پینے سے بھی, ایسے موقع پر پانی زیادہ پیا جائے تو اس سے بھی وہ قبض ٹوٹتا ہے, پانی سے بھی. اگر پانی اس کو نرم کرے گا, نرم کرے گا تو وہ خارج کرے گا, تو پانی پیا کرے, کیونکہ رات میں ہی موقع ملتا ہے رمضانوں میں, دن میں تو ملتا نہیں, ورنہ دن رات میں بھی کچھ نہ کچھ آدمی پی لیتا ہے. تو ویسے بھی بعض لوگ پانی کم پیتے ہیں, وہ بھی غلط کرتے ہیں, پانی مناسب مقدار میں پینا چاہیے. روز کے اگر میرا مشورہ مانیں آپ, 12 گلاس کی عادت ڈالیں, 12ویں شریف کے, ادھورا ادھورے نہیں ہیں, پورے گلاس. میں یوں سمجھو کہ وہ 1.5 لیٹر کی ایک بوتل جو ہوتی ہے نا, اس میں غالباً 6 گلاس بنتے ہیں غالباً, تو وہ 1.5 لیٹر کی بوتل 2 بوتلیں, مگر ہم پاکستانی لوگ خرید کر نہیں پی سکتے, میں بھی خرید کر نہیں, پانی بوتلیں وہی ہوتی ہیں لیکن وہ خرید کر پانی اس پہ بھر لیتے ہیں. تو پانی 2 بوتلیں, یہ 1.5 لیٹر والی جو بازار میں ملتی ہے نا اس طرح کی, تو آپ اپنے 6 گلاس, یا جو مٹی کے پیالے آپ نے میرے دیکھے ہوں گے تو یہ 4 بھرتے ہیں اس بوتل میں, تو اس طرح کے 8 پیالے پی لے, اب پورے بھر کے, آدھے اوپر اگر ادھورا چھوڑو گے تو بہت پانی کم آئے گا, نیچے سے تنگ ہوتا ہے, اوپر سے منہ کھلتا ہے اس کا, یہ مٹی کے پیالوں کا. تو اس لیے وہ پانی نہیں پیو گے تو بھی قبض لگے گا اور کمزوری بڑھے گی, یہ میرا اپنا تجربہ ہے سب. پانی کم پیوں تو میرے کو, میں نے محسوس کیا کہ شام کو میری حالت خراب ہو جاتی ہے, بعض اوقات اتنی کمزوری آتی ہے. تو پانی, اب درخت کو پودے کو بھی پانی ہم بند کر دیں گے تو مرجھا جائے گا, پانی کی ضرورت ہے جس میں انسانی کو. تو اس لیے وہ پانی آپ پیتے رہیں تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے, اور نیت پانی پینے میں بھی یہی ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں, پہلے پیاس نہیں لگی, پانی آپ پی لو تاکہ آپ دن کا روزہ اچھی طرح گزار سکو, اور جب روزہ نہیں ہوتا ان دنوں بھی پانی 12 گلاس کی ترکیب رکھیں, کوشش کریں آہستہ آہستہ, تو اس میں گردے کی پتھری اور اس طرح کے امراض سے نجات رہے گی, آپ کو بچت رہے گی, ورنہ پھر پتھریاں ہو جاتی ہیں آج کل گردے میں, پانی کم پیتے ہیں تو جم جاتا ہے. تو پانی کیا اس کو فلٹر کرتا رہے گا, مطلب وہ صفائی کرتا رہے گا, کچرے کو نکالتا رہے گا, جو گردے سے پاس ہو کر نکلتا رہے پانی. تو پانی کم پینے سے یورک ایسڈ کا خطرہ ہوتا ہے, یورک ایسڈ کو تو پانی ہی دھوتا ہے, اور یہ ڈاکٹر کے بقول کہ دوا سے بھی یورک ایسڈ نکلتا نہیں ہے, بننا بند ہوتا ہے, لیکن نکالتا ہے اس کو پانی ہے تو پانی بکثرت پیئے, ورنہ یورک ایسڈ اتنا خطرناک ہے کہ یہ گردے کو ڈیمیج کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ جگر میں جب جمع ہوتا ہے تو آخر کار جگر کو جگر کا کینسر کرتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ, تو یہ بھی بڑھ جاتا ہے بعضوں کا. تو اس لیے پانی جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا استعمال کریں, لیکن ضرورت سے زیادہ کوئی چیز بھی فائدہ نہیں کرے گی, نقصان کرے گی. تو 12 گلاس ٹھیک ہے, ڈاکٹر لوگ تو یہاں تک بولتے ہیں کہ پانی جتنا بھی پیے اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں واللہ اعلم, لیکن خالی پیٹ میں پیٹ بھر کے پانی پینا یہ حدیث شریف میں منع آیا ہے. میں پہلے کہتا تھا 4 گلاس کا, میں نے طبی طور پر وہ جو پڑھا تھا تو میں نے پرچہ نکالا تھا, پھر جب میرے سامنے حدیثیں آئیں تو میں نے رجوع کر لیا اس پرچے سے کہ یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر بولتے ہیں, میں نے بھی فائدہ محسوس کیا تھا زیادہ پانی پینے کا, لیکن جب سرکار کی حدیثیں آ گئیں سامنے تو پھر میں نے کہا یہ طب جھوٹ ہے, یہ طبیب جھوٹ ہے, آقا سچے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی تحقیق غلط, سرکار کا ارشاد فائدہ صحیح ہے, ان کی تحقیق غلط ہے. طبیب ہوگی تو خالی پیٹ میں, تو پھر وہ میں پیٹ بھر کے پانی تو میری عادت ہے پینے کی, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آب زمزم کی ترکیب کرتا ہوں, کیونکہ حدیثوں میں اس کی صراحت ہے کہ آب زمزم جب بھی پیو پیٹ بھر کے پیا, یہ اپنے لیے راستہ ہے کہ منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا, مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے. تو اب یہ کہ آپ کے پاس آب زمزم آیا اتنی سی بوتل تو آپ نے آپ کا پیٹ نہیں بھرا, تو نعوذ باللہ اب نفاق کا حکم نہیں لگے گا کہ آپ بے بس ہیں. وہ تو اللہ کرے کہ ہم آقا کی گلیوں میں پہنچیں اور بیر زمزم پر حاضری نصیب ہو, مکہ مکرمہ میں اس سبیل زمزم پر, وہاں پیٹ بھر کے پئیں انشاءاللہ. اور اب بھی کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پیا اور نہیں پیتا تو گناہگار نہیں ہے, پیٹ بھر کے نہیں پیتا تو آب زمزم. بہرحال یہ کہ وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آب زمزم مل جاتا ہے نا تو پھر وہ آسانی بہت ہو جاتی ہے, برکت والا پانی ہے. لیکن وہ میں پیتا ہوں شام کو پیٹ بھر کے, ہر وقت پیٹ بھر کے نہیں پیتا ہوں, شام کو. تو اس میں مغرب کی نماز میں وہ ذرا اچھی ہمت رہتی ہے. وہ واقعی یہ نہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ شام کو جب بالکل جان نکل جاتی ہے کمزوری سے اور آب زمزم پیو اور اچھی مقدار میں پی لو پانی, تو الحمدللہ پیٹرول جیسے گاڑی میں بڑھتا ہے پیٹرول آ جاتا ہے. صلو علی الحبیب, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام خالد ممتاز ایڈوکیٹ ہے. میں امیر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل دیکھنے میں یہ ہے کہ نارملی لوگوں کے جو باتھ روم ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک بیسن بھی لگا ہوا ہوتا ہے, یعنی جو بچوں کی پوٹی بھی وہاں دھلائی جاتی ہو یا کپڑے بھی وہاں پر دھو دیے جاتے ہیں اور نارملی لوگ وہاں پر وضو بھی کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں کہ جب یہ بیسن وضو کے لیے استعمال ہو, کیا ہمارا وہاں وضو کرنا مناسب ہے اور اس صورت میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب براہ کرم اس لیے دیں کہ آج کل فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری ہی جگہوں پر ایسے ہی بیسن استعمال ہوتے ہیں, اور وہ بیسن میں وضو کرنے کے بعد عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاک ہیں اور وضو ہمارا بہتر ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا وضو کر لینا مناسب ہے یا نہیں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تو سبھی بیسنوں میں پوٹی دھوئی جاتی ہے, یہ آپ نے ڈن کیا, بالکل ایسا نہیں ہے. سبھی نہ کہا جائے, اکثر کہیں تو بھی بچت ہو جائے گی آپ کی. خود ہمارے پاس بیسن ہے, اس میں کبھی ہم نے پوٹی نہیں دھوئی کسی بچے کی, مجھے تو یاد نہیں پڑتا کبھی دھوئی. کئی بیسن بھی دھوتے ہیں نا گھروں میں, تو اس طرح وہ کسی بیسن میں دھوتے ہیں کسی میں نہیں دھوتے. تو البتہ یہ کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے کہ واقعی یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہوگا گھروں میں. اب اگر پوٹی دھوئی ہے اور پانی اتنا بہا دیا کہ وہ پاک ہو گئی جگہ, تو اب وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ناپاکی ہے تو ناپاکی تو بعض اوقات وضو خانوں پر بھی ہوتی ہے مسجد کے, تو اب وہاں بھی وضو کرے گا اور چینٹے آئے گا تو ناپاک ہو جائیں گے. اب وہ خون لال لال خون نکلتا ہے مسواک کرتے تو بعض اوقات, تو وہ کلی ڈالتا ہے لال لال یا لال تھوک مارتا ہے, اور وضو خانے بنے ہوئے اس طرح کہ اب یہ خون بہتا ہوا دوسرے کی طرف آ رہا ہے ناپاک, اور وہ وضو کر رہا ہے اور وہ ٹھک ٹھک چینٹے اپنے پر اڑا رہا ہے. تو اگر وہ خون آلود چینٹے وضو خانے کے مسجد کے اس کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ بھی ناپاک ہو رہا ہے. یہ تو عام ہے آج کل, یعنی کہ مسجدوں میں وضو خانے صحیح بن ہی نہیں رہے, عموماً غلط بن رہے ہیں. یہ جیسے فیضان مدینہ کا بڑا سوچ سمجھ کر میں نے سب سے پہلے میرے وہ آئیڈیا آئی, جب پاک پتن شریف قافلہ گیا نا, تو پاک پتن شریف کا وضو خانہ میں نے دیکھا نا, مزار شریف کا مسجد کا, وہ اس طرح سلوپ والا تھا تو اس میں دھار پڑتی تھی, مجھے آئیڈیا آ گئی, میں نے کہا یار یہ زبردست ہے. تو پھر اس کی نقالی میں ہم نے الحمدللہ فیضان مدینہ کے وضو خانے اور یہ بنائے کہ وہ دھار جو ہے وہ سلوپ پہ گرے تاکہ وہ اگر خون وغیرہ ہو تو فوراً دھل جائے. صلو علی الحبیب.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔